أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسن نمبر 10 211 سے 216 تک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اتنی واضح نشانیاں دکھانے کے بعد، یعنی اللہ کی نعمت پانے کے بعد، جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. یہاں پر بنی اسرائیل سے سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کیوں؟ اس کی دو وجوہ بتائی گئی ہیں. یہ دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں کہ آثار قدیمہ سے زیادہ، کیونکہ وہ تو کھنڈرات ہیں، اگر وہاں سے تمہیں کوئی نشانی دیکھنی ہو یا کوئی ثبوت تلاش کرنا ہو، تو اس سے بہتر ایک زندہ قوم ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت دونوں دی گئی تھی، اور ان کو دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی اس طرح سے وہ اس کی گمراہی میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا جو قوم یا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، اس کے لیے بنی اسرائیل سے بڑھ کر اور کس کی مثال ہو سکتی ہے جس کو عبرت کے لیے پیش کیا جا سکے کہ بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا تھا۔ لہٰذا آگے آنے والی امت بھی اس انجام کو دیکھ لے تاکہ ان گمراہیوں میں وہ مبتلا نہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہر چیز سے نوازا، پیدل پہ پیغمبر بھیجے، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ان کو دیے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ دنیا کے ظاہری چمک دمک پر فریفتہ ہو گئے اور صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے لگے رہے۔ تو یہاں پر اسی لیے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اس نعمت کو نافرمانی کی وجہ سے اپنی بدبختی میں بدل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیسی سخت سزا دی۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت مزین بنا دی گئی، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ سرداران قریش جو تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ کون ہیں ان کے ساتھی، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے غریب غربا ہیں، جن کی کوئی عزت، کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ، ان کی مجلس میں آپ کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم سردار ہیں اور یہ تو معاشرے کے ایسے ہی بیکار لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا یہاں پر کہ یہ جملہ کون کہتا ہے جنہوں نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ تو دنیا کا مال و دولت یا دنیا کا رزق اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ یہاں پر تو وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ سیدنا بلال، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے لوگ، اور یہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غربت یا یہ آج دنیا میں اگر تم جن کو چھوٹے سمجھ رہے ہو، یہ دراصل اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانی ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ جو شخص کسی مومن مرد اور عورت کو صرف اس کی ناداری اور غربت کی وجہ سے چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ والذین، یعنی وہ لوگ جو آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جن کا مذاق آج اڑایا جا رہا ہے، قیامت کے دن یہی لوگ اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دنیا کا رزق تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جس کو چاہتا ہے بے حد حساب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رزق ہمیشہ سے یہ بات آتی رہی ہے کہ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کی فراوانی دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دولت تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی تھی، حامان کو بھی دی تھی اور قارون کو بھی دی تھی، لیکن اس کا مطلب اللہ ان سے راضی تھا؟ نہیں، یہ تو سخت دشمن حق تھے۔ تو رزق دراصل رزق کی وجہ سے کسی کو ڈفرینشیٹ کرنا یا کسی کی مالداری کی بنا پر اس کو زیادہ رسپیکٹ دینا اور غریب لوگوں کی رسپیکٹ نہ کرنا، یہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا. اگر آج کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے ان کی غربت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بہت ہی اونچے درجات عطا کرے گا. دوسری بات کہ آج ہم نے جو اسٹیٹس سمبول بنا لیا ہے کہ صرف بڑے لوگوں کی عزت کی جائے، یعنی جو مالدار ہیں، اور غریب لوگوں کو کوئی رسپیکٹ نہ دی جائے. ہمارے یہاں پر اس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب لوگ آتے ہیں گھر میں تو ان کو نیچے بٹھایا جائے گا، اور جو بڑے لوگ آتے ہیں عہدیدار تو ان کو صوفوں پر بٹھایا جاتا ہے. تو یہ بھی تقسیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مجلس میں سب لوگ برابر بیٹھا کرتے تھے، چاہے وہ بلال حبشی ہوں یا پھر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. وہاں پر غلام اور آقا کے بیچ کوئی امتیاز نہیں تھا، نہیں، بلکہ وہاں پر تمام انسان اللہ کے بندے سمجھے جاتے تھے. تو ہمیں بھی سب کو اللہ کے بندے سمجھنا ہے، ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا ہے صرف کسی کی مالداری کی بنا پر. پھر اسی طرح سے کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے. یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ان کے بعد جو نسل انسانی چلتی رہی وہ سب کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ جو بھی ہدایت میری طرف سے آئے گی، یعنی کتاب یا رسول، تو اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی. یعنی ان کی نسل کو یہ تاکید کی گئی تھی. تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے انسان کی جو شروعات ہوئی تھی وہ شرک سے شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے وہ توحید پر قائم ہوا، تو نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کی شروعات ہی توحید سے ہوئی، اور خود آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے. تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں نے اختلافات کیے اور پھر اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، اور وہ فرقے بھی ایسے نہیں بنے بلکہ کس لیے بنے؟ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس کا ریزن جو دیا گیا ہے، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر اختلاف اس لیے رونما ہوئے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، بینات آ گئی تھی، لیکن بغیم بینہم، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اس بنا پر انہوں نے اختلاف کیا. ان کے پاس حق کا علم تھا، لیکن اس کے بعد روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا. لما اختلفوا فیہ من الحق کی بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ نے انہیں حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. تو اس بات سے، یہ بات ہمیں معلوم ہے اس آیت سے، کہ اختلافات اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ حق کو نہیں پہچانتے. حق کو پہچانتے ہیں لوگ، وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن صرف آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، زیادتی کی بنا پر لوگ حق کو قبول نہیں کرتے. جیسے کہ اللہ کے رسول کی دعوت کی مخالفت میں بھی یہی حالات پیش نظر تھے کہ لوگوں نے کیا کہ لوگ جانتے تھے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور یہ قرآن واقعی میں اللہ کی کتاب ہے. اس کے باوجود میں صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر آپ کی بات نہیں مانی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اختلاف اس لیے کیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حق کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے اور کیوں وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے. تو دیکھا جائے تو تکبر بھی اس میں ایک وجہ ہے، اور تکبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ بتر الحق وغمت الناس، کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو تکبر کی وجہ سے انسان حق سے محروم رہ جاتا ہے. اگر وہ تکبر سے اپنے آپ کو بچا لے تو بہت سارے برائیوں سے خود بخود وہ بچ جائے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز توحید ہی سے ہوا تھا اور پھر فرقہ پرستی اور آپس میں فساد پیدا ہوا. یہاں پر انسانی زندگی کا عروج و زوال بتایا گیا ہے کہ جب انسان کے جب عروج ہوتا ہے تو کس وقت عروج ہوتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو کس وقت زوال آتا ہے. جب امت ایک رہتی ہے, اس میں اختلافات نہیں ہوتے اور سارے لوگ ایک ہدایت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت عروج ہوتا ہے. اور جس وقت لوگ آپس میں بٹ جاتے ہیں, اختلافات کرنے لگتے ہیں, فرقے بندیاں ہونے لگتی ہیں ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے, تو اس وقت پھر زوال آتا ہے, جیسے بنی اسرائیل میں ہوا اور جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حق کو جاننے کے باوجود وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ظلم اور سرکشی کی وجہ سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ حق کو وہ قبول نہیں کرتے. دوسری بات, ہر کوئی اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میری بات صحیح ہے, میری بات مانو. بعض لوگ اپنے آبا کے دین کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اپنے امام یا اپنے الگ الگ فرقے کی اہمیت جتاتے ہیں, جس کی وجہ سے ملت یا وحدت ملت پارا پارا ہو جاتی ہے, یعنی اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور یہی دراصل زوال کا سبب ہے. اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ جب حالت اس قدر خراب ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرماتے ہیں. لیکن چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو نبوت ختم ہو گئی اللہ کے رسول پر, تو لہٰذا امت محمدیہ میں تو اب کوئی نبی نہیں آنے والا. لیکن یہ کام اب کسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تا کہ قیامت آ جائے. بخاری کی حدیث ہے, صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو لہٰذا فرقہ پرستی کا علاج یہی ہے کہ ہم ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں. یہی چیز ہمارے اندر وحدت یا یکجہتی پیدا کر سکتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ام حسبتم, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے؟ بہت ہی بہترین انداز سے یہاں خطاب کیا گیا ہے, حیرانی اور سوالیہ جملے کے ساتھ کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا, اس کا مطلب سامنے والے کو یا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا, بلکہ معلوم ہونے کے باوجود اس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جبکہ پہنچی تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو, کیا چیز؟ مستهم البأساء والضراء, ان کے اوپر سختیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, ہلا مارے گئے, وزلزلوا, اور ہلا مارے گئے, حتی یقول, یہاں تک کہ اس وقت کے رسول نے یہ بات کہی یا وہ رسول کہہ اٹھا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا, اور ان کے ساتھ اس رسول کے ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے, آمنوا معہ متى نصر اللہ, کہ کہاں ہے اللہ کی مدد, یہ کب آئے گی اللہ کی مدد, اللہ آگاہ ہو جاؤ, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اس وقت ایمان لائے تھے. اس کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے. اس وقت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ بنا کر بیٹھے تھے, آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا, تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں, آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا سے کسی کا ڈرنا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالات کیسے تھے، اگر ہم اس پر ڈسکس کرنے لگیں تو کئی کسی بھی وقت میں وہ بات ختم نہ ہو۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل یاسر، اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا۔ خود کئی صحابہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ کسی کی والدہ نے ان کو دو دو دن تین تین دن بھوکے رکھا، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، ان کو کسی صحابی کے چچا اس طرح سے جو ہے چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دے کہ جس کی وجہ سے وہ بے حال ہو جاتے اور ان کی سانس رکنے لگتی، گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا، شدت سے گرم کی ہوئی ریت ان کے سینوں پر ڈال دی جاتی جس کی وجہ سے چربی پگھل کر اندر سے گوشت نظر آنے لگتا، اور اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ اس کی جو ہے گرمی ختم ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھا، تو جو آپ نے ہاتھ اندر جب ان کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ اندر چلا گیا، یعنی وہاں پر کوئی گوشت یا کوئی ایسی جس طرح سے پیٹھ پر ہوتا ہے کوئی گوشت نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ اے بلال یہ کیا ہے؟ تو اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کا مالک انہیں گرم لیٹ پر لٹاتا تھا یا پھر کوئلے گرم ہوتے تھے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ان کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی تھی، اس کی آگ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پر پھر گوشت نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ حصہ وہاں خالی ہے گوشت کی وجہ سے۔ تصور کریں ذرا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم صرف سن رہے ہیں یا ہم صرف پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی سختیاں برداشت کی، کیسی تکلیف دہ رویوں سے وہ لوگ گزرے، کیسے حالات تھے، کس قدر انہوں نے قربانیاں دی، اور اس بنا پر ان کو صحابہ کرام کا ٹائٹل ملا۔ لیکن انہیں کیا تھا؟ انہیں صرف فکر تھی تو اس بات کی کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں۔ انہیں کسی بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، انہیں فکر تھی تو صرف اور صرف اللہ کی کہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ وہ ہر غم سے بری و ذمے ہو گئے تھے صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، ایمان کی دولت انہیں ملی تھی۔ اور ہر دور میں اسلام کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سیلف لیسلی دین کا کام کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی قربانی نہ دیں اور دین پھلے اور پھولے، نہیں، اس لیول کی قربانی دینی ہوگی جیسے کہ صحابہ کرام نے دی تھی۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول نے حدیث میں خوشخبری بھی دی تھی کہ میری امت میں سے جو فرقہ حق پر ہوگا ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام تھے کوئی انہیں نقصان دے سکا؟ آخر کیا ہوا کہ جیت انہی کی ہوئی، اور آخرت میں بھی انہیں اچھا ہی درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رکاوٹیں تو ہر ایک کے راستے میں آئے گی، اللہ کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کتنا تپتے ہیں اس آزمائش میں یا اس آزمائش کی بھٹی میں۔ جنت آرام پسند لوگوں کے لیے نہیں ہے، جنت صرف زبانی دعوے داروں کے لیے نہیں ہے، جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو زبان سے دعوت اسلام کا کریں لیکن کام ان کے سارے غداروں کے سے ہوں، نہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن رکھو اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ آتا ہے نا حفت الجنہ بالمکارہ، کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے انسان کے نفس کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے ان سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام حسب تم ان تدخل الجنت، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اس سے زیادہ آزمایا گیا۔ تصور کریں کہ لوہے کے کنگے ان کے جسم پر چلائے جاتے تھے، اور دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کنگوں کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت اس طرح سے ان کنگوں کے ساتھ نکلتا تھا جیسے کہ بال انسان کے سر سے نکلتے ہیں۔ کیسی تکلیف اور کیسی آزمائش ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ اس طرح سے ان کے اوپر آرا چلایا جاتا کہ ان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے جسم کے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے. الحمدللہ آج تو ہمیں ایسی کوئی آزمائش نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ آزمائش آئے بھی, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت کم تقاضا ہم سے کر رہے ہیں. بہت چھوٹی چیز ہم سے مانگی جا رہی ہے کہ تم اپنی مرضی ختم کر دو اور اللہ کی مرضی اختیار کر لو. بس بہت چھوٹا سا تقاضا ہے, اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے. یہ سودا بہت ہی قیمتی سودا ہے کہ اگر آج ہم اپنا نفس بیچ کر, آج ہم اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیتے ہیں, اللہ کی جنت کو خریدتے ہیں, تو یہ سودا بہت سستا سودا ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ محنت کرنی ہوگی, کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بشارتیں, جنت کی بشارتیں, ایسے نہیں ہو سکتی کہ انسان زندگی میں آرام سے بیٹھا رہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور پھر یہ سوچے کہ جنت میرے لیے ہے. نہیں, بلکہ جنت ایسے نہیں مل جائے گی. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں, اور ہر آزمائش میں وہ لوگ پورا اترے, اتنی قربانیاں دی, اپنی پوری زندگی لگا دی, اپنا مال, اپنا وقت, سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا, تب کہیں جا کر ان کو وہ ٹائٹل ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنت کی خوشخبری دی گئی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو خوشخبریاں ان کو دی گئیں یا جو قربانیاں انہوں نے دی, وہ قربانیاں کرے بغیر ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ایسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کے بچے, آپ کے دو بچے ہیں, ایک نے بہت محنت کی اور ایک نے کچھ بھی محنت نہیں کی. امتحانات تھے, ایک بچہ رات رات بھر جاگ کر پڑھتا رہا اور ایک بچہ گیمز کھیلنے میں لگا رہا, گھومتا رہا, اپنی انجوائمنٹ میں لگا رہا, یا خوب سوتا رہا, یا کھانے پینے پر وقت برباد کیا. تو کیا دونوں کا رزلٹ ایک سا ہوگا؟ نہیں نا. جس نے محنت کی تھی اس کا رزلٹ کیسے ہوگا؟ شاندار ہوگا. اور جس نے اپنا وقت صرف بیکار کاموں میں برباد کیا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب رزلٹ اچھا ہوگا تو اس کو داخلہ بھی اچھے کالج میں ملے گا, اور جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا اس کو داخلہ بھی صحیح نہیں ملے گا. تو یہی فرق ہے کہ جنت ہر ایک کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے. ام حسبت من تدخل الجنۃ, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا, کوئی امتحان سے گزرنا نہیں پڑے گا, کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی؟ قربانی ہے تو دینا لازمی ہوگا, بغیر قربانی کے کچھ نہیں مل سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے, تو تم بے فکر رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی بہتری ہی کرے گا, کہ اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو خود اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں, جو خود اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتے ہیں, انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. یسألونک ماذا ینفقون, پھر وہی بات آ گئی ہے. اور اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ 14 دفعہ آیا ہے, اور یہ صحابہ کرام کی فراست کا نتیجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کرتے تھے, حتیٰ یہ کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے اور خواہش کرتے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خواہش کرتے کہ کوئی بدوی عرب آئے, یعنی کوئی ایسا دور دراز سے کوئی شخص آئے جو آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرے, اور ہم بھی اس سوال سے پھر فائدہ اٹھا لیں. یعنی صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے. تو یہاں پھر سوال کیا گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. قل, کہہ دیجئے, ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین. یہاں پر پھر انفاق کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ آپ کے رزق میں یا آپ کے مال میں سے کس کا حق ترتیب وار کس کس کے لیے ہے, کہ جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو والدین, رشتہ داروں, والاقربین, رشتہ داروں, والیتامہ, یتیموں, والمساکین, مسکینوں, وابن السبیل, اور مسافر کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور جو بھی کچھ تم بھلائی کرو گے تو اللہ کو یقیناً اس کا علم ہوگا, یہ اللہ اس کو جانتا ہے. اور انفاق کے بارے میں ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے. سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر یتیم اور پھر مسکین۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں وہ والدین پر، اور اس میں بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو والدین کے بیٹوں کی بیویاں ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے شوہر کے جیب میں سے کتنے بھی پیسے لے لیں یا کتنا بھی مہنگا لباس خرید لیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے شوہر نے کبھی آپ سے پوچھا کہ تم نے اتنا خرچ کیوں کر لیا؟ لیکن جیسے ہی والدین کے لیے بیٹا کچھ چیز خریدتا ہے یا کوئی مہنگی چیز ان کو دلائی جاتی ہے یا ان کو اپنی کمائی سے کچھ دیتا ہے، تو سب سے زیادہ اعتراض اور سب سے زیادہ پیشانی پر بل ڈالنے والا چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا نا۔ تو آپ نے تو آپ تو ابھی سال دو سال سے ان کی بیوی بنی ہے، 20-25 سال سے وہ جن کے بیٹے تھے، تو حق کس کا زیادہ ہوا آپ بتائیں؟ والدین کا نا، جنہوں نے جو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے تعلیم و تربیت پر پیسہ لگایا، جنہوں نے اپنے خون سے سینچ کر اس کی پرورش کی، تو اس بیٹے پر آپ کا حق کیسے زیادہ ہو گیا؟ آپ تو ہزاروں کی شاپنگ کر لیتی ہیں لیکن آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن والدین کو تھوڑے سے چند ہزار روپے اگر زیادہ دے دیتا ہے شوہر تو اس پر اعتراض ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو آپ کون ہوتی ہیں؟ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ بعد میں آتی ہیں، یہاں پر بیوی کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کا حق پہلے کہا؟ والدین کا۔ اور والدین کا حق تو انسان زندگی بھر بھی ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے تو کہا گیا نا کہ والدین ہی تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہاری دوزخ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کہ والدین ہی تو انسان کی پرورش کرتے ہیں، وہ خود نوالا نہیں کھاتے لیکن اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود آرام و آسائش قربان کر دیتے ہیں اپنی، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی خاطر۔ تو پھر حق بھی کس کا زیادہ ہوا؟ والدین کا حق زیادہ ہوا۔ تو پہلے خرچ کس پر کیا جائے گا؟ والدین پر کیا جائے گا۔ دوسرا رشتہ دار۔ ہاں اب اس میں سب آ جاتے ہیں، رشتہ داروں میں اس میں سارے لوگ آ جائیں گے۔ ولیتامہ ولمساکین، پھر یتیم اور مسکین، یعنی آپ کے مال میں یتیم اور مسکینوں کا حق ہے اور آپ کو وہ ادا کرنا ہے، اور کیسے ادا کریں گے؟ جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کیا جائے گا۔ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا ہے، اور یہ نفلی صدقات ہیں، انہیں زکوٰۃ سے ہٹ کر۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقات ادا کر دیے، نہیں، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر بات کی گئی ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے، کس پر خرچ کیا جائے اور کن اشیاء میں سے خرچ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال ان لوگوں نے کیا ہو۔ تو پہلے تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، لیکن نفلی صدقات میں آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور کم سے کم بھی، اس کی کوئی مقدار آپ کو بتائی نہیں گئی۔ پہلے حقدار والدین ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار، یتیم، فقراء اور مسافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے، زیادہ خرچ کرو گے یا کم خرچ کرو گے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جاننے والا ہے، اس کو علم ہے کہ کس نے کتنے خرچ کیے، لہٰذا تم ان کے لیے خرچ کرو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب لکھ دیا گیا علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہو کرہ لکم اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، تم کراہت کرو۔ وعسی ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا باعث ہو۔ وعسی ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت اتنی بہترین ہے اور ایسی اس آیت میں تعلیم پوشیدہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو اپنے لیے مخصوص کر لیں تو یقین جانیے کہ انسان ہر قسم کی فکر سے اور اس سے آزاد ہو جائے۔ جو ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں نا، کہ ارے فلاں ہمارا نقصان ہو گیا، یا ارے وہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نہیں جانتے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی کام نہیں ہو سکا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ کبھی کبھی کوڑھنے لگتے ہیں نا، کہ ہم نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا اور وہ دودھ بہہ گیا، چائے بنائی چائے گر گئی، سالن بنایا ہو سکتا ہے سالن جل گیا، اور ہم اس پر افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہائے میں نے دیکھا کیوں نہیں۔ کوئی چیز کہیں رکھی تھی وہ گر پڑ گئی، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی رکھی تھی، دودھ ایسا کھلا رکھا تھا کہ بلی آ کر وہ دودھ پی گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس وقت اس پر اتنا افسوس کرتے ہیں اور اتنی دیر تک افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہائے نقصان ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس نقصان میں ہی کوئی بھلائی ہو، اور کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہو جاتی ہے اور بظاہر اس پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھی، اس میں تو نقصان ہی تھا سراسر ہمارا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ مکہ میں تو جہاد کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبر کیا، اور صحابہ اکرام کو بھی وہی تعلیم دی گئی کہ ابھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اینٹ کا جواب تم پتھر سے نہیں دے سکتے، بلکہ تمہیں خاموش رہنا اور صبر کرنا ہے۔ جب مدینہ آنے کے بعد جہاد فرض کیا گیا، تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہیں جہاد ایک ناگوار چیز گزری، ناگوار چیز لگی، اور بعض مسلمانوں نے اسے مشکل سمجھا، کیونکہ معاشرے میں ہر فرد ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جوشیلے ہوتے ہیں، کچھ بہادر ہوتے ہیں، کچھ جوان تو ہوتے ہیں لیکن دل کے کمزور ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بہت جو بوڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی ہمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ خطاب انہیں ان دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے کہ جن کی ہمت کم تھی، تو انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز تم کو آج بری لگ رہی ہے وہ بہتر ہو، اور بالخصوص جہاد کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ قتال ہر انسان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ اس کو جان بہت پیاری ہوتی ہے، زندگی سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، اور یہ بات فطرت میں داخل ہے، یعنی کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، اور جہاد میں جان اور مال دونوں کا نقصان ہوگا، حالانکہ یہی جہاد دراصل قوم کی روح ہے، شہید کی موت قوم کی حیات ہے، اس لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ تو اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھنے لگے ہیں، اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی درست نہیں۔ جہاد افضل العمل تو ہے، لیکن یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ روح مسلمانوں کے اندر زندہ رہی، وہ دنیا پر چھائے رہے، اور جیسے ہی ان کے اندر وہن پیدا ہوا، یعنی زندگی کی خواہش اور موت سے دوری، تو وہ مغلوب اور پست ہو گئے۔ تو یہ روح امت میں زندہ رہنی چاہیے، شہادت کی روح، جہاد کی روح، کہ جہاد یہی نہیں کہ میدان جنگ میں جا کر کیا جائے، جہاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کریں، مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ اس کوشش میں اپنی جان دے دیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کو یہ ہو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو لہٰذا ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں، ہمیں موت بھی آئے تو اللہ کی راہ میں آئے، اور ہم دن رات اللہ کی راہ میں لگے رہیں، اور جب اللہ سے ملیں تو اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، ہم نے یہ کوشش کی تھی جتنا ہم کر سکتے تھے، انجام آپ کے اختیار میں تھا، ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کسی معاشرے کو بدل کر رکھ دیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے تھے، تو لہٰذا ہم نے اپنی حد تک کوشش پوری کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ہماری کوشش پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو بدل کیوں نہیں دیا۔ تو لہٰذا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کوشش میں ہمیں لگے رہنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم دراصل پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، کہ ہم وہ طریقے جانیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ اپنی کوشش کو پیش کر سکیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تیری خاطر یہ کام کیا تھا، تو دنیا میں اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں بھلی معلوم نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اس پر صبر کیجئے۔ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے نا، کہ ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں مفہوم ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر حاصل کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور سب اجر پاتا ہے، یعنی دونوں حال میں وہ بھلائیاں سمیٹتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی مومن کے معاملے کی طرح اپنے معاملات کو حل کرنا ہے کہ تکلیف پہنچے تو صبر کریے اور خوشی آئے تو شکر کریے، تاکہ اللہ کی مرضی ہمارے کام میں شامل رہے اور اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔